الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال تعالى: فقلتُ استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. صدق الله العظيم. یہ چار مختلف مواقع سے قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں اور ان میں چار مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو یہ آیت پڑھی گئی: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں ہم نے اپنے وقت کا امام بنایا. کب؟ جب انہوں نے صبر کیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے احکامات کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، رہنمائی کرتے تھے. کب یہ مقام کیسے نصیب ہوا؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر اختیار کیا. اور دوسری آیت یہ پڑھی گئی: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. یہ بچے ایک ساتھ بیٹھے ہیں، بیٹا آگے ہو کے بیٹھ جاؤ، اور آپ الگ 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 بیٹھ جاؤ، ایک ساتھ نہیں بیٹھتے، پھر شیطان کوئی بات یاد دلاتا ہے اور پھر وہ باتوں میں مشغولی ہو جاتی ہے. تو دوسری مقام پہ یہ فرمایا کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دیں اگر تم ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، ایمان والے بن جاؤ. اس میں شکر کو بیان کیا گیا. اور تیسری آیت: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اس میں استغفار کو بیان کیا. استغفار کرو. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں: اے میری قوم، استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے. اور چوتھی آیت جو پڑھی گئی، اس میں استعاذے کو بیان کیا گیا: وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب تم کو شیطان ورغلائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. تو یہ چار چیزیں ہوئیں: صبر، شکر، استغفار اور استعاذہ. اور یہ چار چیزیں اللہ تعالی نے ہم کو بہت بڑے بڑے انعام دیے ہیں، بڑی نعمتیں ہیں. اب میں تفصیل ان کی بیان کرتا ہوں. آج کچھ اس کا ارادہ ہے کہ ان کے بارے میں کچھ عرض کروں. اور یہ میرا وہ معمول ہے کہ میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مطالعہ کرتا ہوں. اس میں یہ بات ملی کہ یہ چار چیزیں بڑی نعمت ہیں: صبر، شکر، استغفار اور استعاذہ. استعاذہ مطلب اللہ کی پناہ مانگنا. تو یہ چار چیزیں حضرت نے فرمایا یہ بڑی نعمت ہیں. تو تشریح حضرت کی برکت سے میں کر دیتا ہوں، ملفوظ میں تو اتنا ہی ہے. تو ایک تو یہ کہ صبر، جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ صبر کی تین قسمیں ہیں. الصبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا. صبر یصبر کے معنی ہی جمنے کے ہیں، ڈٹ جانا، جم جانا. جیسے قرآن میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز پر جمے رہیے. جمنے کے معنوں میں آتا ہے صبر. تو اللہ کی اطاعت پر جمنا، یعنی نماز کا وقت ہو جائے نماز پابندی سے ادا کرنا. رمضان شریف آنے والے ہیں، تو جب رمضان کا وقت آ جائے تو روزے کو ادا کرنا، روزے کی عبادت ادا کرنا، تراویح کا ادا کرنا، زکات کا وقت آ جائے تو زکات کو ادا کرتے رہنا ہر سال، حج کا وقت آ جائے، کسی پہ حج فرض ہو گیا تو حج کی ادائیگی کرنا. اللہ کی اطاعت، جو اللہ کی اطاعت درپیش ہو بس اس کو پورا کیا جائے، جو اللہ کا حکم ہو کرنے کا اس کو پورا کیا جائے، یہ صبر ہے. صبر علی الطاعہ یعنی اللہ کی اطاعت میں جمنا، نماز پابندی سے پڑھی جائے، ذکر پابندی سے کیا جائے، ذکر کی ناغہ نہ ہو. بڑا محروم شخص ہے وہ، دن رات اللہ کی نعمتیں استعمال کرے، پانی پیے ٹھنڈا اور رات کو خوب مزے کی نیند سوئے، لباس پہنے عمدہ، سواری استعمال کرے، گھر استعمال کرے اللہ کا دیا ہوا، اور تھوڑی دیر اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کچھ دیر بیٹھ کے اللہ اللہ کر لے، اس کا وقت نہیں ہے. جس نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں اس کے لیے اتنا وقت نہیں ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ اللہ کر لے. مولوی صاحب گناہ نہیں چھوٹتے، ارے بھائی تم روح کو غذا دے کب رہے ہو؟ تم جسم کو غذا نہ دو، کھانا مت کھاؤ، کچھ دن نہ کھاؤ گے بیمار پڑ جاؤ گے. تو روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے، وہ ہم کر نہیں رہے، تو روح کمزور ہوگی تو گناہ ہی ہونے ہیں نا. ذکر اپنے وقت میں نہ ہم کرتے ہیں اور نہ اس کی پابندی کرتے ہیں. کچھ کر لیا تھوڑے دن تو اس کا تھوڑی کوئی اعتبار ہے، کچھ دن کر کے پھر چھوڑ دیا. جمنا، قرآن کی تلاوت پابندی سے کرنا، تو یہ ہے الصبر علی الطاعہ. اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل. اس میں اسی صبر کی اسی قسم کو بیان کیا اس حدیث میں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کو، اور ایک روایت میں فرمایا احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، یہ دوسری روایت ہے. خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت اختیار کی جائے، آدمی جم کر کرتا رہے کرتا رہے، پابندی سے کرتا رہے، چاہے وہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو، تھوڑا سا کیوں نہ ہو، لیکن جم کر کرتا رہے، پابندی سے کرتا رہے، اللہ کے ہاں یہ سب سے بہترین عمل ہے. مثلا ایک صفحہ روز کسی نے معمول بنایا تلاوت کرنے کا، پاؤ پارا کسی نے، تھوڑا سا ہے پاؤ پارا، ایک چھوٹی سی مقدار ہے، لیکن کسی نے پابندی سے کیا، اللہ کے ہاں بہترین عمل شمار ہوگا، ناغہ نہیں کرتا. اور دوسری روایت میں فرمایا احب الاعمال الى اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے، وَإِن قَلَّا، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا سا ہو مگر پابندی سے ہو. معمول بنانا چاہیے نرم سے نرم اور عمل کرنا چاہیے سخت سے سخت, اور اس کا عکس نہیں کرنا چاہیے کہ معمول بنایا سخت سے سخت اور عمل ہو رہا ہے بالکل ہی صفر ہے ہی نہیں, چند دن کر کے چھوڑ دیا. اس کے وہ فوائد ملے نہیں, ثواب ملے گا, ثواب ضرور مل جائے گا جتنا عمل کیا ہے, لیکن جو فوائد ملنے چاہیے اور جو پابندی پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ نہیں ملیں گے, وہ برکتیں نہیں ملیں گی. تو یہ ہے الصبر علی الطاعہ, اور دوسرے الصبر علی الشدائد یا الصبر علی المصیبہ. مصیبت کا وقت ہے, کوئی طبیعت کے خلاف چیز پیش آ گئی, کوئی حادثہ پیش آ گیا, اس پر صبر کرے آدمی. الصبر علی المصیبہ یا الصبر علی الشدائد, سختیوں پر صبر کرنا, سختیاں پیش آ گئیں, سخت حالات پیش آ گئے, اس کو برداشت کرے اللہ کی خاطر. اور تیسری قسم ہے الصبر عن المعصیہ, کہ یعنی اللہ کی نافرمانی سے رکنا, اس سے رکتے رہنا. صبر کے ایک معنی رکنے کے بھی ہیں, تو اللہ کی نافرمانی سے رکنا, جہاں اللہ کی نافرمانی کا موقع آ جائے بس رک جائے, اس نافرمانی نہ کرے, ہو جائے تو توبہ کر لے, توبہ میں دیر نہ لگائے. اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو تینوں چیزیں جو کر لیں یہ ہیں صابرین, اور پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو, مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے, اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی ہو جاتے ہیں, یعنی جو اللہ کی فرما برداری پہ بھی جم کے اللہ کی فرما برداری کرتا رہے, اللہ کی نافرمانی سے بھی رکتا رہے, اور سختیوں پر اور مصیبتوں کو بھی جھیل جائے, صبر کر لے, اللہ کے لیے برداشت کر لے, یہ تینوں چیزیں مل کر صبر بنتی ہیں. تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. دو چیزیں بڑی عجیب ہیں, دو چیزوں کے جو اجر و ثواب ہے نا, اس کو اللہ تعالی نے ظاہر کیا ہے بڑے عجیب الفاظ میں, ایک تو صبر اور دوسرا حج. صبر کے بارے میں فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو جو اجر دیا جائے گا نا, جو لوٹایا جائے گا ان کا بدلہ, وہ بغیر حساب و کتاب کے ہوگا, بے حساب ہوگا, بے حساب. اور جس اجر کو اللہ بے حساب فرمائے وہ کتنا ہوگا, اس دنیا میں اس محدود عقل کے ساتھ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس کا. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, بغیر حساب و کتاب کے, وہ حساب کتاب میں نہیں آ سکتا, ایسا اجر ہوگا. اور دوسرا حج, حج کے بارے میں فرمایا وہ کیا ہے آیت, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ غَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, آپ لوگوں کو بلائیے, دعوت دیجئے. روایات میں آتا ہے جب یہ حکم دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میں کیسے دعوت دوں, لوگوں کو کیسے دعوت دوں گا, فرمایا آپ آواز لگائیے, اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. تو یہ جو آپ اگر سعی کی طرف جائیں گے نا, تو اس کے سامنے ایک پہاڑ ہے جبل ابو قبیس, اس کو کہا جاتا ہے, وہیں سے نظر آ جاتا ہے. وہ باقی پہاڑ تو انہوں نے ہٹا دیے, اس پہاڑ کو آج تک قائم رکھا ہے. تو یہ بالکل مسعا کے سامنے آپ کو نظر آئے گا, مروا سے جب آپ نکلیں گے نا تو سامنے یہ پہاڑ نظر آئے گا, یہ جبل ابو قبیس ہے. اس پہ یہ دو واقعات بھی, اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پہ رکھا گیا. زمین ہل رہی تھی, اللہ نے پہاڑوں کو رکھا تاکہ زمین قرار پکڑ لے. سب سے پہلے جبل ابو قبیس کو رکھا گیا, ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یہ جو آواز لگائی ہے نا, یہ جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر لگائی, اسی پہاڑ پر. اور اللہ نے اس آواز میں ایسی تاثیر رکھی کہ رہتی دنیا تک پہنچایا, بلکہ عالم ارواح میں بھی ان کی آواز کو پہنچایا. جو جتنی پھر لوگوں نے لبیک کہا, جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اس کو اتنی ہی مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوگی. کسی نے ایک دفعہ کہا تو اس کو ایک دفعہ حج نصیب ہوگا, کسی نے دس دفعہ کہا تو دس دفعہ نصیب ہوگا. یہ اپنی اپنی سعادت ہے. اور تیسری چیز جو اس پہاڑ سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ قریش مکہ نے کہا تھا کہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کا وقت تھا, جبل ابو قبیس پہ چڑھے, اور آپ نے شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا تو چاند کا ایک حصہ جو وہ جبل ابو قبیس کے اس طرف ہو گیا, اور دوسرا حصہ جبل ابو قبیس کے اس طرف, دونوں حصے ہٹ گئے آدھے آدھے. یہ واقعہ بھی اسی پہاڑ سے متعلق ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ملا دیا. یہ نیل آرمسٹرانگ جب چاند پہ گیا تھا, اور یہ جو دوسرے سائنسدان اپولو 11 اس کا نام تھا, جو یہ چاند پہ پہلی یہ گاڑی اتری ہے, چاند گاڑی اتری ہے, کیا کہیں گے اس کو, انہوں نے ایک تصویر کھینچی تھی. وہ تصویر میرے پاس بھی ہے, کہیں رکھی ہے گھر پر. وہ تصویر بڑی عجیب ہے, چاند کی سطح کی زمین کی تصویر ہے, اور ایک سیدھی لکیر جا رہی ہے, سیدھی, جو چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر رہی ہے. اس کو دیکھ کر یہ لوگ حیران رہ گئے. اگر اور بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کیک کی طرح کسی نے اس کو, چاند کی زمین کو کیک کی طرح کاٹا ہو, جیسے چھری سے کاٹا جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ ہو کیسے سکتا ہے, چلیے اگر چاند پہ زلزلہ آیا تھا یہ مان لیا جائے, تو ایسا یہ کون سا زلزلہ تھا جو بالکل چاند کو آدھا آدھا تقسیم کیا, اور دوسرے زلزلہ آ بھی جائے اور آدھا آدھا تقسیم کرے تو زلزلے سے زمین ایسے زگ زیگ ہوتی ہے, یوں 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 ایسے ٹوٹتی ہے. یہ تو سیدھی جا رہی ہے لکیر, یہ لکیر آج بھی موجود ہے. تو ان کو بتایا گیا تمہیں کیا پتا, یہ تو ہمارے نبی کا معجزہ ہے, یہ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا, یہ آج تک اس کی نشانی موجود ہے, یہ پیوند ہے جو لگا ہوا ہے اس میں آج تک. اسی لیے انہوں نے اس پہاڑ کو آج تک اسی حیات پہ رکھا ہے, جو چاہے اس کی زیارت کر سکتا ہے. بہرحال بات کہیں اور چلی گئی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہاں حج, جزاک اللہ, لیشہدوا منافع لہم وأذن فی الناس بالحج, آپ لوگوں کو آواز دیجئے, پکاریے کہ حج کرو, حج کے لیے آؤ, اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ. تو جب آپ ایسا کریں گے, یا تو کا رجالا, وہ آئیں گے پاؤں پاؤں چل کر, پیروں پر چل کر, وعلی کل ضامر, ضامر یعنی وہ اونٹنی جو سفر کی وجہ سے, طویل سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی, ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے. یأتین من کل فج عمیق, ہر تنگ راستوں سے گھاٹیوں سے گزر کر وہ پہنچ جائیں گے. آپ آواز لگائیے. آگے جو فرمایا وہ یہ ہے, لیشہدوا منافع لہم, آہا یہ الفاظ بڑے عجیب ہیں, تاکہ وہ خود مشاہدہ کر لے کہ حج پہ آنے, حج کے لیے حاضری پر ان کو کیا کچھ ملے گا. لیشہدوا منافع لہم, کیا منافع ان کو حاصل ہوں گے وہ مشاہدہ کرنے آ کر. اگر آدمی اصول کے ساتھ حج کرے, تقوی کے ساتھ حج کرے, تو ایسے منافع, ایسے فائدے ہیں اس عبادت میں کہ بیان سے باہر ہے, بیان سے باہر. اور سب سے بڑی آزمائش آزمائش کا موقع یہی ہوتا ہے. کھانا وقت پہ نہیں ملا, فلاں نے جگہ پہ قبضہ کر لیا, فلاں نے یہ ہوا, فلاں یہ بڑا امتحان ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو حج کا سفر صبر کا سفر ہے. اس کے بارے میں فرمایا لیشہدوا منافع لہم, کیونکہ اس میں بھی صبر آتا ہے, جگہ جگہ حج پر صبر کرنا پڑے گا آپ کو. تو اس کے بارے میں فرمایا لیشہدوا منافع لہم, جو منافع ہیں خود دیکھ لیں آ کر حج کر کے. تو یہ تین قسمیں ہوئیں, اللہ کی اطاعت پہ جمے رہنا, اللہ کی نافرمانی سے رکتے رہنا, اور شدائد اور سختیوں کو اللہ کے لیے جھیلنا. تو یہ فرمایا کہ, اور ایک روایت میں یہ فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا, اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں صب علیہ البلاء صبا, اس پر بلاؤں کو مصیبتوں کو انڈیل دیتے ہیں. اور ایک روایت میں فرمایا بلاؤں اور مصیبتوں کو انڈیلا بھی جاتا ہے ثم صبره على ذلك. اس روایت میں یوں فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شخص اعمال سے آگے نہ بڑھ سکے, اعمال کی برکت سے آگے نہ بڑھ سکے, تو اللہ تعالی اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں اور پھر اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں, پھر آگے بڑھاتے ہیں. جو اللہ چاہتے ہیں اس کے اس جس مرتبے پر اس کو پہنچانا چاہتے ہیں, اگر وہ اعمال سے نہ پہنچ سکے اس مرتبے پر, تو اللہ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں, کوئی بیماری بھیج دیتے ہیں, کوئی آزمائش, کوئی ابتلا, کوئی مصیبت, اور پھر اس کو صبر کی توفیق بھی اللہ دیتے ہیں. ثم صبره على ذلك, یہاں تک کہ اس کو اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ صبر ایسی چیز ہے, اگر کوئی کر لے تو بڑی نفے کی چیز ہے. تو ایک تو یہ صبر کہ ان تینوں قسموں کو ہم اختیار کر لیں. دوسری چیز ہے شکر. آدمی کو دو ہی چیزیں پیش آتی ہیں, موافق یا ناموافق. موافق چیزیں پیش آئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں, ناموافق پیش آئیں تو صبر کریں. اور اسی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن, مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. حضور تعجب فرما رہے ہیں, مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. شمائل کی روایت میں آتا ہے, شمائل ترمذی میں روایت ہے, جب آپ کو کسی بات پر تعجب ہوتا تھا تو اپنی ہتھیلی کو یوں الٹایا کرتے تھے, یوں کریں. یہ ادا بھی صحابہ نے محفوظ کیا. تو جب آپ کو کسی بات پر تعجب ہوتا تھا تو اپنی ہتھیلی کو یوں الٹا لیا کرتے تھے, ایسے کیا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, اور پھر فرمایا کہ ان امرہ کلہ عجب, مومن تو چیز ہی ایسی ہے کہ اس کا تو ہر کام ہی عجیب ہے, ہر معاملہ ہی عجیب ہے. یہ بھی حضور فرما, یہ کیسی حیرت کے الفاظ ہیں. اور پھر آپ نے تشریح فرمائی کہ جب اس کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے, فکان خیر اللہ, یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور جب کوئی نعمت پہنچے اس پر شکر کرے, فکان خیر اللہ, اس پہ شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی ناموافق چیز پیش آ جائے تو صبر کر رہا ہے, طبیعت کے موافق چیز پیش آئی تو شکر کر رہا ہے, دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہا ہے. ایک شاعر نے کہا ہے کہ دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, یعنی شیخ کا, اللہ کسی اللہ والے کا شیخ کا, دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے, ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے. تو مومن کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے, شکر کرے تو بھی سمیٹتا ہے اجر, صبر کر لے تو بھی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو خوشی کی یا غم کی، طبیعت کے موافق یا ناموافق، یہی سارا دن ہمیں 24 گھنٹے میں پیش آتی رہتی ہے. اگر کوئی صبر کی حالت ہو تو صبر کرے، شکر کی حالت ہو شکر کرے، وہ خوشی کی بات ہے، کوئی نعمت ملی تو شکر کر لے. تو یہ شکر بھی بڑی عجیب نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو شکر سے ہی شروع فرمایا. پہلے الفاظ ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ الفاظ شکر کے ہیں. ہم کب کہتے ہیں یہ الفاظ الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے اپنے کلام کو اس سے شروع فرمایا. اور یہ وہ عبادت ہے جو جنت میں بھی ہوگی. اور عبادتیں نہیں ہیں، روزہ نہیں، نماز نہیں، اور عبادتیں نہیں ہیں. جنت میں شکر کی عبادت قائم رہے گی. لہذا اہل جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ جنت میں پہنچیں گے، وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. اللہ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دنیا کے غموں کو ہم سے دور کر دیا، ہمیں جنت میں پہنچا دیا. وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن. ایک دوسری جگہ فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملین. یہ بھی جنت میں پہنچنے کے بعد یہ کلمات کہیں گے اہل جنت. بہرحال الحمدللہ، الحمدللہ جنت میں بھی ہے. شکر کی نعمت، شکر کی عبادت جنت میں بھی ہے. ایسی عظیم عبادت ہے یہ. اور اس کے بارے میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جس نعمت پر تم شکر کرو گے ہم ضرور بھی ضرور اس نعمت کو بڑھائیں گے. اور جو آیت میں نے پڑھی اس میں یوں فرمایا کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان پکے ایمان والے بن جاؤ اور شکر ادا کرو تو اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے. وکان اللہ شاکر علیما، اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان ہے اور جاننے والے ہیں کہ کون ان کے لیے کر رہا ہے کام، کون ان کے لیے عمل کر رہا ہے. علیم بھی ہیں، جاننے والے ہیں اور قدردان بھی ہیں، قدردانی کرتے ہیں. واہ میرے بندے، واہ میرے بندے، حکم بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے لیے حکم دیا، وہ بھی ہمارے لیے، اور پھر اس حکم پر چلنے کی توفیق بھی دیتے ہیں ہم کو، وہی دیتے ہیں، وہی ہمیں چلواتے ہیں. اور جب ہم حکم پر صحیح طرح نہ چل سکیں، کسی عبادت کا ہم سے حق ادا نہیں ہو پاتا، کہاں ادا ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں واہ میرے بندے تو نے نماز پڑھی لے یا اجر لے، واہ میرے بندے تو نے روزہ رکھا یہ لے، تو نے تراوی پڑھی لے تیری مغفرت ہو گئی. حالانکہ وہ تراوی کیسی ہوتی ہے، وہ نماز کیسی ہوتی ہے، پھر بھی اللہ مغفرت فرماتے ہیں، پھر بھی اجر دیتے ہیں. اللہ کی عظمتوں کے شایان شان کہاں ہم عبادت کرتے ہیں جیسی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. اللہ محدود، اللہ تعالی لا محدود، ہم محدود، محدود سے لا محدود کا حق کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھتے تھے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ لا محدود، آپ کی عظمتیں لا محدود، ہم محدود ہیں، محدود سے لا محدود کا حق کہاں ادا ہو سکتا ہے. آپ کا حق ادا نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا. تو یہ شکر کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے. اور حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسی دعا ہمیں سکھا دی. میں تو کہتا ہوں یہ کیا الفاظ ہیں. اگر ہم ساری زندگی سوچتے رہیں مضامین کو تو ایسے مضامین ہم نہیں بنا سکتے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے. دیکھیے دعا میں پڑھتا ہوں. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنِ وَالتَّنَفُّسِ كُلِّ نَفَسِ. یہ دعا ہے. اے اللہ جب تک آپ کی ذات کو دوام حاصل ہے, ہمیشگی حاصل ہے, میری طرف سے آپ کا شکر ادا ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے. جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے نا, جس شخص نے اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیا, وہ سو بھی رہا ہو تو بھی اللہ کا شکر لکھا جاتا رہے گا, وہ عبادت میں رہے گا, شکر کی عبادت لکھی جاتی رہے گی. کیونکہ اللہ کی ذات قائم و دائم ہے, تو یہ دعا کر رہا ہے, یا اللہ آپ کی ذات جب تک قائم و دائم ہے میری طرف سے آپ کا شکر ادا ہوتا رہے. یہ ادا کر بھی نہیں رہا, یہ تو سو رہا ہے, پھر بھی اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے اس کی طرف سے, لکھا جا رہا ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا خَالِدًا مَعَ خُلُودٍ. اس کے بھی یہی معنی ہے, کم و بیش خلود کے معنی بھی ہمیشگی کے ہوتے ہیں. آپ کا شکر آپ کی ہمیشگی کے ساتھ ادا ہوتا رہے. وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا يُرِيدُ لَا مُنْتَهَى لَهُ دُونَ مَشِيَّتِكَ. آپ کا ایسا شکر میری طرف سے ادا ہوتا رہے کہ جب تک آپ نہ چاہیں اس کی انتہائی نہ ہو, وہ رکے ہی نہ, جب تک آپ نہ چاہیں وہ رکے ہی نہ. اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرنا روک دے, نہیں چاہتے. وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا مُنْتَهَى لَهُ دُونَ مَشِيَّتِكَ. وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا يُرِيدُ قَائِلُهُ إِلَّا رِضَاكَ. یہ اہم چیز لائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایسا شکر میری طرف سے ادا ہو جس میں شکر ادا کرنے والے, اس شکر ادا کرنے والے کی سوائے آپ کی رضا اور خوشنودی کی اور کوئی غرض نہ ہو, یعنی اخلاص. اس کو بھی لے آئے اس دعا کے اندر. وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنِ. کیا عجیب الفاظ ہے مولانا اقبال. جب بھی میں پلک جھپکوں آپ کا شکر لکھا جائے میری طرف سے. وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنِ. اب بتاؤ میرے دوستو, ہم پورے دن میں کتنی مرتبہ یہ آنکھیں جھپکتے ہیں, تھوڑی تھوڑی دیر میں کرتے ہیں نا, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم جھپک رہے ہیں. جو یہ دعا پڑھتا ہے اس کا شکر جب بھی یوں پلک جھپکے گی نا, اس کی آنکھ جھپکے گی, فوراً فرشتہ لکھے گا شکر کی عبادت کی ہے اس نے. سوچو بھائی, ایسی دعا ہم بنا سکتے تھے. وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنِ وَالتَّنَفُّسِ كُلِّ نَفَسِ. جب بھی میں سانس لوں, باہر نکالوں, اندر لوں, باہر نکالوں, اندر لوں, کتنی دفعہ کرتے ہیں, سو بھی رہے ہو تب بھی ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں, سانس آ رہا ہے تو شکر کی عبادت لکھی جا رہی کہ اس نے یہ دعا مانگی ہے, اس لیے شکر لکھو کہ اللہ میرا سانس جب بھی اندر آئے باہر جائے آپ کا شکر ادا ہو جائے, آپ کا شکر لکھا جائے. تو لکھا جا رہا ہے, اندر جا رہا ہے, باہر آ رہا ہے, شکر لکھا جا رہا ہے. بتاؤ کیسی دعا ہے. ایسے مضمون ہم سوچ سکتے تھے جو حضور نے ہمیں دیے ہیں. بابو یہ میرے دوستوں, ان کی قدر کرو, ان کلمات کی قدر کرو. ایک 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 جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ 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 جو ہیرے جواہرات ہیں, بس ان کی قدر کر لیں. ہمارے پاس یہی تو ہے, یہی دعائیں ہیں بھائی. ہم کیا کر سکتے ہیں, ان دعاؤں سے ہمارا کام بنے گا. یاد رکھنا میرے دوستوں, ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ ہم کوئی نیکی کریں, نہ ہی اس بات کی صلاحیت ہے کہ ہم گناہ سے بچیں. اگر ہوتی تو یہ کلمات نہ سکھائے جاتے اور یہ نہ کہا جاتا کہ یہ کلمات کنز من کنز, یہ کلمات عرش کے نیچے جو خزانہ مدفون ہے وہ ہے یہ کنز من تحت العرش. کیا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول عن معصية الله إلا بعون الله ولا قدرة على طاعة الله إلا ولا قوة على طاعة الله إلا بقدرة الله. مطلب یہ ہے کہ ہم نیکی گناہ سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو, ہم نیکی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. معلوم ہوا انہی دعاؤں سے ہمارا کام بنے گا. تو یہ شکر کی عبادت ہے. صبر کے موقع پر ہم صبر کر لیں, جھیل لیں اللہ کے لیے, اور یا اطاعت پر جمے رہیں, نافرمانی سے رکتے رہیں, یہ تینوں قسمیں مل کے صبر بنیں گے. اور کبھی اللہ کی جو نعمت ہم دیکھیں شکر ادا کر لیں. گھر میں داخل ہو رہے ہیں, گھر دیکھا اللہ نے گھر دیا ہے الحمدللہ, گھر میں داخل ہوئے تو بیوی بچے اچھی حالت میں ہیں, صحیح حالت میں ہیں, ایسا نہیں کہ کوئی حادثہ پیش آیا سامنے ہے, گھر میں داخل ہوئے اور کوئی حادثہ پیش آیا ہوا ہے, گھر میں اچھے حالات نہیں ہیں, ایسا نہیں ہوتا, اکثر نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم گھر میں داخل ہوئے حالات صحیح ہیں, سواری مل گئی الحمدللہ, مدرسے میں داخل ہوئے تو اللہ الحمدللہ کہ آپ نے اللہ مدرسے کی مشغولی دی, علم دین کی مشغولی دے دی, وغیرہ وغیرہ, جو اللہ کی نعمت آپ کو مل جائے بس آپ شکر ادا کریں, اور کچھ نہیں تو دل ہی میں کر لیں مگر کریں, تو بس اس کو لازم پکڑ لیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر, الحمدللہ الحمدللہ کہنے میں کیا کیا ہمارا, لیکن بہت بڑی عبادت ہوگی. اور تیسری چیز ہے استغفار. یہ تو یوں کہنا چاہیے کہ واحد سہارا ہے ہمارے پاس, واحد سہارا ہمارا استغفار ہے. کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, یا ایوہ الناس کان فی الارض امانانی من عذاب اللہ تعالی فرفع احدہما. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امان دینے والی دو ہی چیزیں تھیں, ان میں سے ایک چیز کو اٹھا لیا گیا. کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علی بیان فرما رہے ہیں اور یہ الفاظ فرمائے کہ اے لوگو, اللہ کے عذاب سے نجات اور امن دینے والی دو چیزیں تھیں, ان میں سے بھی اب ایک چیز اٹھا لی گئی. فدونکم الاخر, ارے اللہ کے بندو دوسری چیز کو تو لازم پکڑ لو. اما المرفوع فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی تھی اور اب اٹھا لی گئی, وہ پہلی چیز تو وہ چیز ہے حضور کا وجود, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود. آپ کو یہاں دنیا سے بلا لیا گیا, اب آپ بنفس نفیس دنیا میں موجود نہیں ہیں. اور دوسری فدونکم الاخر, دوسری چیز تو مضبوط پکڑو, اس کے وہ کون سی ہے؟ واما الباقی فالاستغفار, جو باقی ہے وہ استغفار ہے. پھر اپنے کلام کی تائید میں قرآن کی آیت پڑھی, کہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کی آیت ہے, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, یہ آیت پڑھی, کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے, اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک بھی ان کو ہم عذاب نہیں دیں گے. تو اب ایک چیز تو نہیں رہی, حضور کا وجود تو ہمارے درمیان نہیں رہا, ایک چیز باقی ہے استغفار, اللہ کے عذاب سے امان دینے والی, اس کو ہم لازم پکڑیں. استغفر اللہ کہنے میں کیا کیا بھائی ہمارا, ایک تسبیح پڑھ لیں, ایک تسبیح روزانہ, ایک تسبیح پڑھ لیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تھوڑی دیر لگے گی, معمول بنا لیں, چھوڑے نہیں. حضور نے فرمایا طوبا لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا, کیا عجیب الفاظ ہیں سید الانبیاء کے. فرمایا خوشخبریاں ہیں اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن نامہ اعمال میں, اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے گا, جس کے نامہ اعمال میں فرشتوں نے کثرت سے, اس نے فلاں وقت میں استغفار کیا لکھ لیا گیا, فلاں وقت میں کیا, فلاں کیا, فلاں فلاں فلاں, سارا لکھا ہوا ہوگا, جس کے صحیفے میں نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار موجود ہو, حضور نے فرمایا بس یہ بخشا گیا, اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں. لو بھائی, ہم خرما و ہم ثواب, اب گناہ بھی کر رہے ہیں مگر استغفار کر رہے ہیں, اور پھر اور بخشے بھی جا رہے ہیں, اور حضور کی زبان مبارک سے خوشخبری مل رہی ہے. تو کثرت سے استغفار کا معمول بنا لیں, اس کو نہ چھوڑیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, شیطان نے کہا, اہلک تو نہ سبھی شہوات, میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا. فاہلکونی بلا الہ الا اللہ والاستغفار, انہوں نے مجھے دو چیزوں سے ہلاک کیا, میں نے ان کو گناہوں سے ہلاک کیا تو انہوں نے دو چیزوں سے مجھے ہلاک کر ڈالا. کس سے؟ لا الہ الا اللہ سے اور استغفار سے. ان دو چیزوں سے انہوں نے مجھے ہلاک کر دیا. بس سمجھ لیں بھائی, استغفار ایسی نعمت ہے کہ دنیا کے اور آخرت دونوں کے مسئلوں کے لیے یہی ایک استغفار کافی ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور بارش نہ ہونے کی شکایت کی, حضرت بارش نہیں ہو رہی, فرمایا استغفار کرو. کوئی شخص آیا اس نے کہا تنگ دستی کا شکار ہوں, فرمایا استغفار کرو. کوئی شخص آیا اس نے کہا کہ حضرت میری لڑکیاں ہیں لڑکا نہیں ہوتا, فرمایا استغفار کرو. لوگوں نے کہا حضرت یہ جو بھی آ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں استغفار, بارش نہیں ہو رہی استغفار, نرینہ اولاد نہیں ہو رہی استغفار, یہ آپ کیا یہ ایک ہی جواب کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے میری قوم, حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں, اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو, وہ بہت معاف کرنے والا ہے, بہت زیادہ غفار, مبالغے کا صیغہ ہے, اس کا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہوگا کہ وہ معاف کرنے والا ہے, نہ اس کا ترجمہ ہوگا وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, مبالغے کے معنی اس وقت ادا ہوں گے. غفار, یرسل السماء, اگر تم کرو گے استغفار, یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ بارش برسائیں گے. ویمددکم باموال وبنین, اور تمہارے مالوں میں بڑھوتری ہوگی, نوٹوں کی گڈیاں اور زیادہ ہو جائیں گی, کیوں بھائی چاہتے ہیں نا لوگ. ویمدد, صاف الفاظ ہیں قرآن میں, میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف, ویمددکم باموال, تمہارے مالوں میں اللہ بڑھوتری دیں گے, اضافہ ہوگا. وہ بنی, اور تمہیں نرینہ اولاد دیں گے, استغفار کرو. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, تمہارے باغات کو تمہارے کھیتوں کو لہلہاتا رکھیں گے, سرسبز و شاداب رکھیں گے. جا کے دیکھو, کبھی میں پنجاب سے گزرتا ہوں نا, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ایسے کھیت ہمیں دیے ہیں. الحمدللہ, کانگریس کے زمانے میں ایک سروے ہوا کہ دنیا کی سب سے زرخیز ترین زمین کون سی ہے, وہ اس سروے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت جو پنجاب ہمارے ملک کا حصہ ہے, یہ دنیا کی زرخیز ترین زمین ہے جو اللہ نے, اللہ کا شکر ہے ہمیں دی ہے. دنیا میں ایسی زمین نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں تمہارے کھیتوں کو, تم استغفار کرو, تمہارے کھیتوں کو سرسبز و شاداب رکھیں گے اللہ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہاری نہروں اور دریاؤں کو اللہ بہتا رکھیں گے. بتائیے بھائی, استغفار پر فرمایا پہلے تو لائے اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, استغفار کرو, اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں, اس سے آخرت کا مسئلہ حل کر دیا. پہلے آخرت کا مسئلہ تو یوں نمٹا دیا اللہ تعالیٰ, باقی دنیا کے مسئلے آ رہے ہیں سارے. یہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, بیٹے دیں گے اللہ, وہ بیٹے کیوں مانگتا ہے آدمی, کوئی کاروبار میں ہاتھ بٹانے کے لیے اللہ کوئی بیٹا بھی دے دیجیے, کوئی میں بوڑھا ہو جاؤں تو میری خدمت کے لیے بیٹا میرے کام تو آئے, کہیں پہ کوئی چیز منگوانی ہو, سامان منگوانا ہو, سودا سلف لانا ہو, کوئی بیٹا ہوگا تو وہ لائے گا. میرا بیٹا نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں میرے 800 بیٹے ہیں, جتنے مدرسے میں میرے پڑھتے ہیں نا وہ سب میرے بیٹے ہیں, اللہ نے مجھے 800 بیٹے دیے ہیں الحمد للہ, اور ایسی خدمت کرتے ہیں تو میں روکتا ہوں, ورنہ وہ تو جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں, اللہ نے ایسے بیٹے دیے ہیں. تو میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں الحمدللہ. تو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. جنات، تمہارے باغ، تمہاری نہریں، یہ سب دنیا کے مسئلے تو ہیں، سارے مسئلے ایک استغفار سے حل ہو رہے ہیں، ایک استغفار سے. میرے دوستوں قدر کیجیے، کتنا آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، کتنی طاقت لگی آپ کی استغفر اللہ کہنے میں، اور انعام کتنا بڑا مل رہا ہے. بس رٹ لگائیں، رٹ لگائیں، استغفر اللہ استغفر اللہ. علامہ نووی فرماتے ہیں شرح مسلم میں، انہوں نے فرمایا بڑی عجیب بات لکھی ہے، جہاں گناہ ہو جائے وہاں پہ تین مرتبہ استغفار کر لو، استغفر اللہ استغفر اللہ. تو وہ فرمایا جہاں فرشتہ، جہاں یہ گواہی دی جائے گی کہ ہاں یہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، فلاں جگہ پر کیا تھا، وہ یہ بھی اس میں لکھا ہوگا کہ ہاں اس نے استغفار بھی کر لیا تھا. ہاں بتائیے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو توبہ کر لے گناہ سے وہ ایسا ہے جیسے گناہ ہوا ہی نہیں، گناہ سرے سے ہوا ہی نہیں. کم اللہ ذنب لا، ہمارے حضرت فرماتے تھے جب لا ذنب ہے تو تم تمبا کیوں بناتے اس کو، تم یہ کہتے ہو بہت بڑا گناہ گار ہے یہ، اور جب استغفار کر رہا ہے تو تم استغفار کی برکت سے حضور فرمائے لا ذنب، تو تم تمبا بناتے اس کو. اور ایک جگہ حضرت کا شعر یاد آیا، ایک جگہ فرماتے ہیں جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی، جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں، یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ بخشا بخشایا نہیں، نہیں ہے بخشا بخشایا نہیں ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے اس شخص کے بارے میں. حضور تو فرما رہے ہیں خوشخبری آئے اس شخص کے لیے جس کے صحیفے میں، نام اعمال میں کثرت سے استغفار موجود ہو، اور ہم کہیں گے نہیں تیری مغفرت نہیں ہوگی، حضور سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں گویا کہ. تو اس لیے فرمایا پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں. کثرت سے استغفار کی جس کو توفیق حاصل ہو رہی ہے، سمجھ لو اللہ اس کی مغفرت فرمانا چاہتے ہیں. یہ علامت ہے، علامت ہر چیز کی کچھ علامات ہوتی ہیں نا. بارش کی علامت ہوتی ہے کہ ابر آ جاتا ہے، بجلی چمکنے لگتی ہے. مغفرت کی علامت یہ ہے کہ آپ کو استغفار کی توفیق حاصل ہو جائے کثرت سے. بس سمجھ لو اب یہ ہمارے اوپر ہے، ایک استغفار، استغفر اللہ میں کیا طاقت لگی، اور ایک تسبیح پڑھ لیں، انعام بہت بڑا ہے. اور چوتھی چیز ہے استعاذہ. اللہ، استعاذہ کا مطلب ہے اللہ سے پناہ مانگنا، اللہ سے پناہ مانگنا. اب یہ دو موقع میں بتاتا ہوں. ایک تو وہ موقع جب ہمارا دل چاہ رہا ہو گناہ کرنے کو. یہ آج میں ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس وظیفے کو آپ اپنے دل کی تختی پر نقش کر لیجئے، اور اتنا کیجئے کہ جب دل چاہ رہا ہو نا گناہ کرنے کو، نفس میں تقاضا پیدا ہو رہا ہو، نفس میں پک اپ ہو رہا ہو، پک اپ گناہ کے لیے، آپ کم سے کم 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، دل نہیں چاہے گا آپ کا، دل تو یہ چاہے گا کہ ابھی تو گناہ کی لذت فراہم کرو، کیا اللہ کا نام لے رہے ہو، لیکن آپ زبردستی پڑھ لیجئے، زبردستی. دیکھو اس زبردستی کو میں مدلل بیان کرتا ہوں، کبھی کوئی کہا یہ کیسے کہہ رہے ہیں. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اوہو الفاظ کیا ہیں. جو تقوی والے ہیں، تقوی والے، اللہ والے، تقوی والے، آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، نیک لوگ، اذا مسہم، وہ بھی انسان ہے، جب ان کو شیطان ورغلاتا ہے، واذا مسہم طائف من الشیطان، تو وہ کیا کرتے ہیں، تذکروا، فلاں گناہ کر لو، فلاں گناہ کر لو، فلاں کر لو. تذکروا، یہ تذکروا ہے باب تفاعل سے، اور باب تفاعل کی خاصیت ہے تکلف. لو بھی ثابت ہو گیا، زبردستی پڑھ لو، تکلف کے ساتھ پڑھ لو، کیونکہ جی نہیں چاہے گا، جی تو چاہ رہا ہوگا گناہ کرو، لیکن تم زبردستی پڑھو. جیسے بچہ نہیں وہ کہتا ہے نہیں نہیں امی میں نہیں پیوں گا دوائی, میں انجیکشن نہیں لگواؤں گا, ہم زبردستی لگواتے ہیں. تو نفس بھی بچے کی طرح ہے. النفس كالطفل ان تمهل شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. علامہ بوزیری فرماتے ہیں قصیدہ بردہ میں, یہ نفس بھی بچے کی طرح ہے, تم اس کو بچے کی طرح ٹریٹ کرو, بچے کی طرح لے کے چلو, تو کامیابی سے تمہارا سفر طے ہوگا. آپ بچے کو کیا کہتے ہیں, سردی کا موسم ہے, وہ کہہ رہا ہے ابو آئس کریم دلوائیں. ہوشیار باپ پتہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ میرا بچہ بیمار پڑ جائے گا. ویسے ہی کراچی کا ہے, نہ کھانا خالص, نہ ہوا خالص, نہ پینا خالص, کچھ بھی خالص نہیں. ویسے ہی کراچی کا بچہ ہے, پنجاب کا تھوڑی ہے کوئی جو اصلی گھی کھایا ہوا. تو ہوشیار باپ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے یہ دیکھو بیٹا وہ پتنگ اڑ رہی ہے, وہ دیکھو گاڑی کیسی خوبصورت گاڑی جا رہی ہے. تھوڑی دیر پہلے جو بچہ تقاضا کر رہا تھا نا, وہ بھول جاتا ہے, وہ اس میں دیکھنے میں لگ جاتا ہے, پرندہ دکھا دیتا ہے, یہ پرندہ جا رہا ہے. ایسی نفس کو آپ کہیں, وہ گناہ کا تقاضا کرے, ظاہر ہے نقصان کی چیز ہے گناہ, آپ کہیں آپ کسی چیز میں اس کو مشغول کر لیں, آپ اللہ کے ذکر میں مشغول کر لیں. تذکروا فإذا هم مبصرون, بتکلف اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر اس کا انعام کیا ہوتا ہے. فائے تعقیبیہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ, فائے تعقیبیہ فإذا هم, یعنی کچھ دیر بھی نہیں لگتی کہ ان کی آنکھیں کھل جائے. فائے تعقیبیہ ہے نا, ہاں فوراً, اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ہائے ہم کیا کر رہے تھے, اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہے تھے. توبہ توبہ, کیا آیت ہے یہ. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. میرے پیارے دوستو, بس زبردستی اللہ یہ پڑھ لیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا پڑھ لیں, یہ سب کو یاد ہوتی ہے. یہ استعاذہ ہے, استعاذہ کا مطلب ہے اللہ کی پناہ چاہنا. یہ سات مرتبہ پڑھ لیں, اعوذ باللہ, گناہ کا جی چاہ رہا تھا, غیبت کرنے کو جی چاہ رہا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ دیکھیں تھوڑی دیر میں فوراً نتیجہ, اگر نہ نکلے میرا نام بدل دینا. ٹھیک ہے بھائی, فإذا هم مبصرون, فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ہو یہ کیا ہوا. یہ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات, یہ متقی بننے کا, اللہ والا بننے کا وظیفہ ہے. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جب جس گناہ کا جی چاہ رہا ہو, جس گناہ کا, بس آپ سات دفعہ پڑھ لیں. زبردستی پڑھنی پڑے گی بعض اوقات, کیونکہ جی دل چاہ رہا ہوگا گناہ کا مزہ فراہم کرو, یہ کہاں سے تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو. لیکن آپ کریں, بس اتنا ہے, زبردستی کرنا ہے. تذکروا کا لفظ جو ہے نا, یہ زبردستی پر دلالت کر رہا ہے کہ نہیں. یہ راز کی بات ہے, سمجھ لو. یہ علم عظیم ہے جو اللہ نے مجھے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے دیا ہے, یوں سمجھ لو, میرا کمال نہیں ہے. تو اور دوسرا جو موقع ہے اس کا, وہ کب ہے, وہ ہم سب کو پیش آتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں یار آج بہت ٹینشن میں ہوں, ٹینشن ہو رہی ہے, ڈپریشن, اس کی ترقی یافتہ شکل ڈپریشن ہے, کوئی آگے کا خوف ہے. ٹینشن کیوں ہوتی ہے, آگے کا کوئی خوف ہے, آگے آئندہ کے لیے کوئی خوف, کوئی خطرہ درپیش ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ نے یہ نعمت دی ہے, کیوں ٹینشن لیں بھائی, ہم کس بات کی ٹینشن. اللہ نے ہمیں یہ ٹینشن کا نسخہ دیا ہے, ٹینشن کو دور بھگانے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پناہ میں آ جاؤ اللہ کی, کچھ نہیں ہوگا. جب اللہ کی پناہ میں ہو, آگے اللہ ہی حافظ ہوں گے, پھر اللہ حفاظت فرمائیں گے. تم ایک دفعہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, یہ پناہ میں آنے کا نسخہ ہے. تو یہ دو موقع پر ہمارے کام آئے گا, یہ ایک گناہ سے بچنے کے لیے کام آئے گا, اور ایک آگے کا کوئی خطرہ ہو جس کی ہم ٹینشن لے رہے ہوں اس کے کام آئے گا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے استعاذہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, صبر اور شکر سے آپ کا حال محفوظ ہو گیا. تین زمانے ہیں نا, صبر اور شکر کرنے سے آپ کا حال محفوظ ہو گیا, اور استغفار کرنے سے آپ کا ماضی محفوظ ہو گیا, اور استعاذے سے آپ کا مستقبل محفوظ ہو گیا. یہ ایسا نسخہ, یہ چار چیزیں جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کی ہیں, یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کا ماضی, آپ کا حال, آپ کا مستقبل تینوں کی ضمانت ہے, تینوں کی کامیابی کی ضمانت ہے. سمجھ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. ماضی بھی آپ کا فرما بردار شمار ہوگا استغفار کی برکت, جو گناہ میں گزرا ہے وہ اللہ فرما بردار ماضی. فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات, وہ اللہ تعالیٰ سیئات کو حسنات سے بدل دیں گے, برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اور صبر اور شکر دو ہی چیزیں پیش آئیں گی, طبیعت کے خلاف یا طبیعت کے موافق. طبیعت کے خلاف چیزیں پیش آئیں 24 گھنٹے میں تو ہم صبر کریں, طبیعت کے موافق پیش آئیں تو صبر تو شکر کریں. تو آپ کا حال محفوظ ہوا استغفار سے, آپ کا ماضی محفوظ ہوا, اور حال اور کیا کہتے ہیں استعاذے سے, اللہ سے پناہ چاہنے سے, آپ کا اعوذ باللہ کا ورد کرنے سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کا ان دو موقعوں پر فکر, ٹینشن, خوف, خوف وآمن من خوف, خوف کے موقع پر, ٹینشن کے موقع پر, فکر مندی کے موقع پر, یا گناہ سے بچنے کے موقع پر, یہ دو موقع ہیں. ان موقعوں پر آپ استعاذے سے کام لیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کو کثرت سے پڑھیں تو آپ کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان چار نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائے. میں نے حکیم الامت کے ملفوظات میں یہ پڑھا, میں نے سوچا اس کی تشریح کر دی جائے, یہ بڑی نعمتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, جزا اللہ عنا سیدنا محمد اما و اہلو. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين. آمين برحمتك يا رب.